الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبالسند المتصل الى امير المؤمنين في الحديث الامام الهمام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم امين. باب ذهاب الصادقين. وبه قال: حدثنا يحيى بن حمال قال حدثنا ابو عوانه عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه وعنهم قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الاولون فالاول، وتبقى حفاله كحفاله الشعير او الدبر لا يباليهم الله باله.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذهاب الصالحين، زال کے فتحہ کے ساتھ نیک چلے جانے کو، نیک لوگوں کا چلے جانا، جو قیامت کی نشانیوں میں سے کہ نیک لوگ باقی نہیں رہیں گے. اور زال کے کسرہ کے ساتھ بارش کو کہتے مطر. یہاں مطلب ذہاب ہے، ذہاب الصالحین، کہ نیک لوگوں کا چلے جانا یعنی ان کا انتقال ہو جانا. جیسے اور روایت میں آتا ہے، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھا لیتے ہیں، علم والوں کو اللہ اٹھا لیتا ہے. جب علم والے ہی نہیں رہیں گے، پھر وہ لوگ جن کو جہالت ہوگی، ضلالت ہوگی، اور اسی کی روشنی میں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے. حضرت مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یذهب الصالحون، نیک لوگ چلے جائیں گے. یعنی صرف علم والے نہیں، نیک لوگ وہ چلے جائیں گے. اور آدمی نیک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ بنیادی اور ضروری علم اس کے پاس نہ ہو. یعنی وضو کا علم، طہارت کا علم، نماز کا علم، بنیادی علم وہ ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے آدمی کی عبادت بھی بہت خطرے میں ہوتی ہے. تو یہ نیک لوگ جن کے پاس بنیادی علم بھی، یہ لوگ جب چلے جائیں گے، الاول فالاول، ایک اس کے بعد پھر دوسرا، وتبقى حفالۃ كحفالۃ الشعير والتمر، پھر باقی رہ جائے گا کورا، ڈرٹ، ربش، وہ باقی رہ جائے حفالۃ حفالۃ، کچرا، کورا، جیسے کہ جو اور کھجور کا کورا. جب آدمی کھجور کھاتا ہے پھر چھلکے رہ جاتے ہیں اور اس کی گھٹلی رہ جاتی ہے. کوئی بھی چیز آدمی کھاتا ہے، جیسے کھانا کھایا، دسترخوان شروع میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور کہ سب چیزیں کتنی ترتیب سے رکھی ہوتی ہے، لیکن جب کھا چکے پھر وہ دسترخوان کا کیا حال ہوتا ہے. تو ایسے وہی باقی رہ جائیں گے. یعنی سب اچھے لوگ، اچھی چیزیں چلی جاتی ہے، پھر کورا کرکٹ، ربش، ڈرٹ وہیں رہ جاتی ہے، وہیں رہ جائیں گے. اور ان کا حال ایسا ہے کہ لا یبالی ہم اللہ بالتن، اللہ کو ان سے اس کا ان کا کوئی پرواہ نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت امت کی حالت جو ہے، جہاں بھی پریشانیاں ہیں، وہ وہاں یہ علم والے باقی نہیں رہے. جب علم والے باقی نہیں تو نیک لوگ بھی نہیں، کیونکہ نیک لوگ کا باقی رہنا موقوف ہے علم پر. جب صحیح علم نہیں ہے اور پھر ظاہری علم ہی باقی رہ گیا، تو ظاہر ہے کہ کوئی نیک لوگ بھی نہیں. اور یہاں تک کہ صورت حال ہو گئے کہ نام کے مسلمان رہ گئے، اور کتنی جگہوں پر کام کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، اب کتنے مسلمان نام بھی بدل دیتے ہیں. وہی ایک چیز باقی تھی، نہ تو نماز تھی ان کی زندگی میں، سنتوں کا سوال ہی نہیں. وہ ویسے بھی غیروں کے جیسے ان کی صورت تھی، نماز بھی عبادت بھی نہیں تھی ان کی زندگیوں میں، ایک نام مسلمان کا باقی تھا، اب وہ نام بھی ختم کر دیا. تو یہ حفالت ان کا، حفالت الشعیر والتمر، یہ باقی رہ جاتے. لا یبالیہم اللہ بالتن، اللہ کو ان سے ان کا کوئی پرواہ نہیں. پھر جیسے کہ آج مسلمانوں کا قیمہ بنایا جاتا ہے، بوٹی بنائی جاتی ہے، بوٹی کے قیمہ بنایا جاتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ ایسے ہی رہ گئے، ظاہر میں بھی مسلمان نہیں، ویسے لوگ مردم شماری میں سینسس میں ان کا نام مسلمانوں میں آتا ہے، لیکن کوئی شکل صورت مسلمان کی نہیں، نہ اندر میں نہ باہر میں. تو یہ ہے کہ یعنی اس سے آدمی کو ڈرنا چاہے، اور اس سے آپ لوگ یہ بھی سمجھو کہ یہ صحیح علم جو ہے، اور صحیح علم کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا یہ کتنا ضروری ہے. آج دنیا میں کتنی جگہوں پر دنیاوی علم تو اس کے بحث ہی نہیں، اس کے کوئی پرواہ، اس کی بات ہی نہیں کر رہے. دینی علم، یعنی دینی علم بھی یونیورسٹیوں کی شکل میں اور سکولوں کی شکل میں دینی علم دیا جاتا ہے. آن لائن آدمی عالم بنتا ہے، وہ کیسے عالم بن سکتا ہے آن لائن؟ یہ جو علم جو ہے یہ سینہ بسینہ آتا ہے، یہ کتابوں سے نہیں، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر یعنی بزرگوں کی صحبت سے دین آتا ہے. جس کے اندر دین ہوتا ہے ان سے دین آتا ہے، پھر دین وجود میں آتا ہے. اور جب یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، اور یہ نیک ہوتے اور وہ علم صحیح انہوں نے حاصل کیا، جو عمل صحیح پھر وہ کراتے ہیں. تین چیزوں کی شرط ہے، علم صحیح، فہم صحیح اور عمل صحیح، پھر دین وجود میں آتا ہے. جب تک کہ یہ تین چیزیں نہیں، اور آج دنیا میں خاص کر عرب ممالک افسوس کے ساتھ علم کی شکل تو ہے ظاہری، لیکن وہ علم صحیح بھی نہیں، فہم صحیح بھی نہیں، اور پھر وہ عمل صحیح کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جو دین ہو، دین ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب سلفیوں کا زور ہے، جب شدید پسند ماڈرنس کا زور ہے، تو صحیح علم کیسے؟ تو اس وقت جو ہے آپ لوگ کو بہت، ہم سب کو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے کہ ایسے ادارے ابھی باقی ہے جہاں بالکل پرانے طریقے سے علم پڑھایا جاتا ہے، جس سے انشاءاللہ عمل پیدا ہوگا. اور جب اس کا ضد بھی صحیح ہے کہ لا یبالیہم اللہ بالتن، اللہ کو ان کا کوئی پرواہ نہیں. جب دیندار لوگ ہوتے ہیں، اور دیندار لوگ پیدا ہوتے ہیں علم والے، علم سے جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کو ان کی بہت پرواہ ہے، اللہ ان کا بہت خیال کرتا ہے، اور اللہ ان کی بہت حفاظت کرتا ہے. تو یہ ضرورت اس کی ہے کہ صحیح دین پیدا ہو، صحیح علم حاصل ہو، صحیح دین پیدا ہو، پھر اللہ تعالی غیب سے مدد کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. ورنہ جو صورت حال آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے، علم صحیح نہیں ہے، پھر فہم صحیح نہیں، پھر عمل صحیح بھی نہیں ہے. تو اللہ کو ایسے لوگوں کا کوئی پرواہ نہیں. اور اگر یہ صورت حال باقی رہے، ہم بھی علم حاصل کرے اور ہم اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے، ہم فکر نہ کرے دنیا، پوری دنیا کی، پوری دنیا میں جانے کی اور ایسے مدارس قائم کرنے کی فکر کرے. مکاتب یہ ریڑھ کی ہڈی، بیک بون ہے ہمارے، پوری دنیا میں مکاتب ہونے چاہیے جہاں مسلمان بچے قرآن پاک سیکھے اور بنیادی علم طہارت کا، عقائد کا، عبادات کا بنیادی علم حاصل کرے. آج یہ تقریباً کہیں نہیں ہے، جو بہت کم ہے دنیا میں، اس کی اشد ضرورت ہے. تو آپ لوگ طے کریں کہ ایک ایک آدمی جو ہے وہ مکاتب قائم کریں گے، وہ دارالعلوم قائم کریں گے، وہ تبلیغ میں چلیں گے، صحیح دین زندہ ہو، اس کے آپ لوگ نیت کریں. اگر یہ چیزیں پیدا ہوگی پھر انشاءاللہ دنیا میں خیر آئے گی. اور اگر جس حالت میں دنیا چل رہی ہے، دنیاوی تعلیم کے پیچھے لوگ، اور دنیا کے پیچھے، دنیا ہی لوگ کو پسند ہے، اور تو پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور قیامت آ جائے گی. اور اس راہ میں یہ آپ کا مجاہدہ ہے اور آپ کا جہاد ہے، آپ کو تنخواہ زیادہ نہیں ملے گی، اور اس راہ میں تنخواہ مقصود بھی نہیں، آپ کی ضروریات اللہ ضرور پوری کریں گے، لیکن یہ کہ آپ دوسرے لوگوں جیسے زندگی گزارنے کی خواہش رکھیں کہ جیسے وہ لوگ کے مکانات ہیں، وہ لوگوں کی گاڑیاں ہیں، تو وہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا. یہ آپ کا مجاہدہ ہے اور یہ آپ کا جہاد، پوری زندگی کا جہاد ہے. آپ اپنی بیوی بچوں کو دیکھو گے اور رو گے کہ بیچاروں کے پاس جو دوسری عورتوں کے پاس ہے وہ میری بیوی کے پاس نہیں، جو دوسرے بچوں کے پاس وہ میرے بچوں کے پاس نہیں. دل کو تکلیف ہوگی, یہی صدمہ, یہی آپ کا جہاد ہے, اس پر صبر کرے. لیکن اللہ آپ کو بھوکے نہیں ماریں گے, آپ بے گھر نہیں ہوں گے, اللہ آپ کو ضروریات زندگی عطا فرمائیں گے. آپ اپنی نیت کرے کہ ہمیں وہی اصل طریقہ جو ہے صحیح طریقہ, اس طریقے سے ہمیں دین کو پھیلانا ہے پوری دنیا میں, اور علم دین کا علم کو زندہ کرنا ہے, صحیح علم, اور اس کا صحیح فہم بھی لوگوں کو پہنچانا ہے, تاکہ صحیح دین پھر انشاءاللہ قیامت دور ہوگی. ورنہ اگر ہم بھی ان کے جیسے بن جائے, ہم بھی دنیا کے پیچھے, ہمیں بھی پیسے زیادہ, ہم بھی یونیورسٹی ڈگری حاصل کرے, اور پھر ہم بھی پڑھائے کوئی اسلامک یونیورسٹی میں, اسلامک سکول میں, اور پھر ہم زیادہ تنخواہ لے, دنیا کا کام تو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے اب ہمارا, لیکن آخرت میں ہمارا بھی کیا ہوگا. اور پھر دین جو امانت ہے, اور علماء اول ذمہ دار ہے دین کے, اگر علماء ہی یہ امانت کو نہ اٹھائے اور اس میں خیانت کرے تو پھر کیا امید ہو سکے گی. تو آپ لوگ طے کرے کہ ہمیں دین ہی کا کام کرنا ہے, اور وہی سادگی سے, یہی مکاتب, یہی دارالعلوم, تبلیغ جماعت, یہ شکل خانقاہ کی شکل, جو صحیح دین ہمارے بزرگوں سے ہمارے پاس آیا, ان شکلوں میں ہمیں دین کا کام کرنا ہے. نئی نئی شکلیں جو ہے اسے احتیاط کرے, ٹی وی پر جانا, ریڈیو اسٹیشن پر جانا, اور یہ اسلامک سکولز وغیرہ, اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے, اور یہ اصل طریقہ جو ہے اس میں دین کو پھیلانے کی کوشش کرے.
وقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وبه قال حدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن أبي جريج عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملو جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تابه. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء رضي الله عنه
قال سمعت
قال سمعت عطاء رضي الله عنه وعنهم يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملو عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنه فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال فسمعت ابن سدي رضي الله عنه يقول ذلك على المنبر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن غسيل عن ابن عباس بن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن لابن آدم أعطي واديا مليئا من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملوثاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يتقى من فتنة المال. جن چیزوں سے بچا جاوے مال کی فتنے سے. مال جو ہے فی نفس ہی اور اصل میں خیر ہی ہے, لیکن جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا, عوارض کے وجہ سے مال میں آزمائش پیدا ہوتی ہے, پھر اس میں فتنہ پیدا ہوتا ہے. فتنہ عربی زبان میں ابتلاء, امتحان کو کہتے ہیں. گجراتی اردو زبان میں فتنہ کو کوئی اور چیز کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں فتنہ کو وہ فتنہ نہ سمجھے, فتنہ امتحان ہے, کہ مال میں اللہ تعالی نے امتحان اور آزمائش رکھی ہے. تو ما یتقی من فتنۃ المال, ما ماں کے فتنے میں سے جو جن چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہے کہ وہ فتنہ کیا ہے جس سے بچنا چاہے، وہ عوارض کیا ہے؟ مال تو خیر ہے لیکن کس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اور یہ اس سے بچنا چاہے، کون کون چیزوں ہیں جن سے بچنا چاہے؟ جیسے کہ آدمی کسی کو راستہ بتایا یہاں سے ڈربن جانے کو، اس کو N3 ہائی وے بتا دی اور بتایا کہ بہت اچھا راستہ ہے وہاں، یعنی راستہ کھلا ہوتا ہے اور 2 لینز 3 لینز ہے، بہت آپ جا سکتے ہو، لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی بتاتے کہ اس راستے میں وہ نعمت ہے، اس میں چلانا بہت ماشاءاللہ مزیدار ہے اور عافیت سلامتی کے ساتھ آپ پہنچو گے، لیکن یاد رکھو اس میں کچھ ابتلا بھی ہے، امتحان بھی ہے، سپیڈ ٹریپس بھی ہوں گے، پولیس کے روڈ بلاکس بھی ہوں گے، آپ کے ڈرائیورز لائسنس بھی وہ چیک کریں گے، آپ کی گاڑی بھی وہ چیک کریں گے، آپ کی سپیڈ بھی. تو یہ جو مال جو ہے، مال تو خیر ہے لیکن اس میں کون سے وہ فتنے ہیں، کون سے وہ آزمائش ہے جن سے آدمی کو بچنا چاہے، اس کو بتایا جاتا ہے. اور اس میں اللہ تعالی کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے تمہارے لیے، کیونکہ آدمی کا دل لگتا ہے، خود فطری طور پر آدمی کو اپنے مال سے محبت، زین للناس حب الشہوات، یہ اور مال والقناطیر المقنطرہ، اس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اور اپنے اولاد سے فطری طور پر آدمی کو محبت ہوتی ہے، لیکن یہ مال کی وجہ سے آدمی کوئی حرام کام میں نہ مبتلا ہو، اپنے اولاد کی وجہ سے. اولاد جیسے کہ خضر علیہ السلام کے قصے میں، وہ چھوٹا بچہ کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا، ان کی محبت میں وہ ماں باپ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالی نے ان سے محبت تھی تو اللہ نے بچہ کو ہٹا لیا اور دوسرا بچہ اس کی جگہ میں دیا، تو بچے کبھی ماں باپ کے لیے فتنہ کا ذریعہ بنتے ہیں، یہاں تک کہ کفر تک لے جاتے ہیں. بچہ جو ہے اصرار کرتا ہے مجھے اسکول جانا ہے، اور پھر ماں باپ بھی وہ ان کو جانے دیتے، پھر اس کو ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، اور وہ ایسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں جہاں کوئی دین نہیں بلکہ بالکل دین کے خلاف ماحول، اور وہ وہاں دہریہ جا کے بنتا ہے، وہ وہاں جا کے مودودی بنتا ہے، یہ سب گناہ ماں باپ کے اوپر. اور محبت میں اولاد کو آدمی روک نہیں سکتا، تو آدمی یہ سب برداشت کرتا ہے، تو یہ تمام فتنے ہوتے ہیں. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیف والخمیس، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ڈسٹرائڈ. کون عبد الدینار؟ عبد جو ہے وہ یہاں ضرورت ہے کہ اب وہ لفظ عبد پر آدمی غور کرے، جو غلام ہوتا ہے، سلیو ہوتا ہے دینار کے، یعنی جیسے کہ عبداللہ ہوتا ہے جو حقیقت میں عبداللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کہے وہ کرتا ہے، وہی مطلب ہے غلام کا، عبد کا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام کو خریدا، گھر لے گئے، ان کو پوچھا کیا کھاؤ گے، تو انہوں نے کہا غلام کو کوئی اختیار نہیں، جو مالک کھلائیں گے وہ کھائیں گے، کہاں سو گے کہاں کے غلام کو کوئی اختیار نہیں، جہاں مالک سلائیں گے وہاں سوئیں گے. ایسے کھانے کے بارے میں، کپڑے کے تفصیل سے سب پوچھا، تو پھر ان کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم نے مجھے سکھا دیا کیسے میں اپنے مالک کا غلام بنوں، کہ اپنا کوئی اختیار نہ ہو، جیسے اللہ چاہے ویسے ہم رہے، وہ ہے تو وہ ہے عبد. تو جو دینار کا غلام بنے، جیسے پیسے اس کو حکم کرے ویسے وہ رہتا ہے، پیسے کماؤ یعنی مجھے کماؤ، پیسے کہتے مجھے کماؤ. اب وہ نہ آرام کو دیکھتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو، نہ نمازوں کو دیکھتا ہے، کوئی چیز نہیں، بجے بس مجھے کمانا ہے. یہ غلام ہو گیا، یہ آدمی برباد ہو گیا. صرف مال کی محبت وہ یہاں مطلب نہیں، بلکہ جو غلام ہو گیا جو پورے طور سے وہ اس کو بس پیسے ہی چاہے، دینار و درہم دونوں پیسے کے قسمیں ہیں، تو وہ غلام بن گیا. اور قطیفہ والخمیسہ یہ مختلف شعراء نے اس کے مطلب بیان کیا. ریشمی چادر قطیفہ اور اونی چادر کپڑے یہ خمیسہ, کسی نے بہار کے کپڑے کو قطیفہ کہا اور چادر جو آدمی اوڑھتا ہے سردیوں میں وغیرہ اس کو خمیسہ کہتے ہیں, مطلب کہ کپڑے. کتنے لوگ کپڑے کے غلام ہوتے ہیں, بس ہمیں یہ کپڑے چاہیے اور وہ ہر وقت اپنے کپڑے کی فکر. کتنے مرتبہ دین میں کپڑوں کو استری بھی کرتا ہے, آئین کرتے ہیں کہ ایک کریس نہ ہو, جہاں بھی بیٹھتے بہت فکر ہوتے کپڑوں کے. حالانکہ آتا ہے وہ کپڑے کہ اگر کبھی ایسے موقع پر نماز پڑھنی پڑے جہاں باہر ریت پر, اور آدمی کو یہ فکر کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے, تو ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. اگر ضرورت پڑے کہیں آپ راستے پہ کہیں آپ مٹی پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو آپ وہاں بھی پڑھ لے, اپنے کپڑوں کی فکر نہ کرے. آپ کپڑوں کے غلام نہیں ہے, آپ اللہ کے غلام ہے. تو یہ ہے جو کپڑوں کے ہر وقت فکر, فلاں میرا کپڑا ہونا چاہیے, ہمیشہ امامہ ایسا باندھتا ہے کہ بالکل نوک بالکل صحیح ہو, ٹوپی کے ہر وقت اتنی فکر ہوتی ہے, اپنے کپڑوں کے ہر وقت اتنی فکر ہوتی ہے, یہ غلام ہو گیا اپنے کپڑوں کے. تو ان تمام قسم یعنی دنیا کی چیزوں کا جو غلام بن گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائسا, یہ برباد ہو گیا, یہ ہلاک ہو گیا. یہ ایسا ہے ان اعطیہ رضیہ, اگر وہ دیا جاوے یہ چیزیں ان کو ملے, درہم دنانیر اور دراہیم اور قطیفہ اور خمیسہ, دنیا کی چیزیں ان کو ملے تو یہ راضیہ خوش ہوتے ہیں. وہی لم یعطا لم یرضا, اگر ان کو نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو پھر تم ان کو دیکھو کہ یہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, ڈسپونڈنٹ ہو جاتے ہیں. ان کو یہی ماں باپ کے ساتھ لڑائیاں لڑتے ہیں بچے کہ ہمیں یہ چاہے وہ چاہے, ماں باپ نہیں دینا چاہتے, ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں پیسے نہیں, لیکن ان کا اصرار ہے ہمیں یہی چاہے, یہی ایسے ہی کپڑے چاہے, ایسے ہی سیل فون چاہے, ایسے ہی یہ چاہے. تو یہ لوگ جو ہے جب ان کو نہ ملتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اگر ان کو دے ماں باپ ان کو دے ان کو ملتا رہے ان کی دنیا کی چیزیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس کی مذمت آئی ہے کہ جو غلام بنتا ہے دنیا کی چیزوں کا. آگے کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال, اگر آدمی کے پاس دو وادی ہو مال کا, یعنی بہت سارا مال, دو تجوری بھری ہوئی ہے, جو بہت سارے پیسے اس کے پاس ہو وادی کے وادی بھرے ہوئے مال کے, لبتغا ثالثا, تو البتہ ضرور یہ چاہیں گے کہ اس کے پاس تیسری بھی ہو. وہ احضرت الانفس الشح, شح دنیا کے مال کے اس کا حرص جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے, وہ آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو, کبھی وہ راضی اور کافی نہیں کرتا ہے وہ, کیونکہ انسان بھی ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے. تو جہنم کا بھی مزاج وہی ہے, حل میں حلیم تلعتے, یہ جہنم تو بھر گئے کافی ہو گئے تیرے, تو وہ جہنم بھی کہیں گے کہ حل میں مزید, کیا ابھی اور بھی ہے کہ میں اور بھی اپنے اندر بھروں. تو انسان کا بھی مزاج وہی ہے, مال کا دنیا کا جتنا اس کو ملے وہ راضی نہیں ہوتا ہے. یہ عام متن ہے, یہ سب لوگوں نے بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کا یہ مزاج نہیں, یا انہوں نے اپنے اصلاح کرا دی اور وہ دنیا کا حرص اتنا نہیں رکھتے, جو ان کو کافی مل گیا وہ اس پر راضی قناعت ہے, پھر وہ دین کے کاموں میں لگتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں اور بھی کمانا ہے اور بھی کمانا ہے, آج لوگوں کے پاس بہت کافی ہے لیکن پھر بھی ان کو یہی کہ ہمیں اور بھی ملے, تو وہ تیسرے کی کوشش کریں گے. ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب, اور نہیں بھریں گے ابن آدم انسان کے پیٹ کو مگر مٹی, مطلب یہ کہ موت جب آئے گی پھر وہ خاموش بیٹھے گا, جس کو ہمارے شیخ نے بہت پیارا شعر میں فرمایا کہ قضا, قضا بمعنی موت, قضا آ کے باہوش کو بے ہوش کر گئی, موت آئی اور آدمی جو باہوش تھا پورا ہوش میں وہ بے ہوش ہو گیا. ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی، دنیا کے ہنگامے کو ہائی بھی ہوئے جا، یہ ملے یہ ملے، وہ میٹنگ میں جانا ہے، وہاں جانا ہے، چائنا جانا ہے، دبئی جانا ہے، یہ مال خریدنا ہے، وہ پراپرٹی منگانی ہے، یہ پورے ہر وقت جو ہے یہی اس کی فکر. ایک جب موت آ جاتی ہے تو بالکل یہ سب خاموش. قضا آ کے باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. تو یہ ہے کہ موت جب آتی ہے، الا التراب مطلب کہ الا الموت، جب آدمی مرتا ہے تو تراب میں دفن کیا جاتا ہے، اس وقت اس کی یہ تمام جو امیدیں ہیں اور خواہشیں جو ہے اور حرص جو ہے اور لالچ دنیا کے اب جا کے ختم ہو جاتی ہے. موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی یہ حرام خواہشات کو مرا دو، ختم کر دو اپنے اندر سے، تو وہ آدمی بہت آرام سے رہتا ہے. اور جو آدمی اس کا نفس زندہ ہوتا ہے اور اس کو دنیا اور چاہے، اس کو چین سے کبھی نہیں بیٹھنے. نماز وہ پڑھتا نہیں، اگر پڑھتا ہے تو بہت جلدی جلدی ادھر ادھر کر کے منافق جیسے نماز پڑھتا ہے، اور اگر ذرا بھی ایسے بظاہر خوشو خضوع نظر آتی ہے تو اندر اس کے افکار جو ہے وہی دنیا میں ہر وقت اس کے فکر ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، امام صاحب بہت دیر لگا رہے ہیں آج، مجھے جلدی جانا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، تو یہی فکر. تو یہ ہے انسان کا مزاج. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیق مربی کیسے ہماری تربیت فرمائے، اگر تم نے اس میں غلطی کی تو کوئی فکر کی بات نہیں، تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے. اگر تمہیں معلوم نہیں تھا یا تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور تم دنیا میں گھس گئے، دنیا میں پڑ گئے، تو اب توبہ کرو، اب رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ توبہ قبول کرنے والے. پھر تم نہ تو اتائس ہوں گے اور نہ تم ہلاک ہوں گے کسی طریقے سے، بس توبہ کا دروازہ یہ اللہ کی بہت زبردست مہربانی ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ پورا کھلا ہوا رکھا ہے کہ آدمی جب بھی چاہے توبہ کرے. اگر خدا نخواستہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا اور آدمی گناہ کرتا اور کوئی صورت نہیں معافی کی، اب مواخذہ ہی مواخذہ ہوتا، آخرت میں انسان کا کیا حشر ہوتا. اللہ نے کتنی مہربانی کی کہ توبہ کا دروازہ، اور پھر اللہ تعالی قبول کرنے کو، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ تعالی صرف معاف نہیں کرتے لیکن اس کے بعد اپنی رحمتوں کو بھی نازل کرتا ہے. یہاں دنیا میں اگر آدمی نے کوئی جرم کیا اور وہ پکڑے گئے اور سزا بھی ہوئی اور اس کو موت کی سزا طے ہوئی، اور یہ پھر وزیر اعظم، سٹیٹ پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے وہ التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلط ہو گئے، ہو سکتا ہے کبھی وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن معاف کرنے کے بعد یہ نہیں کہ ہم تمہیں 10 فلنگ سٹیشن دیں گے اور 10 بلاکس آف فلیٹ اور 10 سپر مارکیٹ اور 10 فارمز آپ کو دیں گے، وہ تو کبھی نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ جب معاف کرتا ہے تو اللہ صرف غفور نہیں ہے لیکن غفور الرحیم ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آدمی گناہ کرے تو قرآن کی اصطلاح میں قرآن اس کو بولتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، گناہ کرنے والا، قرآن کے اصطلاح میں اس کو ظالم بولا جاتا ہے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم توبہ کرو، تم اللہ تعالی کو غافر پاؤ گے، تم ظالم ٹھہرے اللہ غافر ہے. اور جو آدمی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو یہ ظلام ہے، مبالغہ کا صیغہ، تو ابھی کوئی اتنی فکر کی بات نہیں، تم ظلام ٹھہرے اللہ تعالی غفار ہے، اللہ تمہیں معاف کریں گے. اور منتہی الجمعہ یعنی بہت زیادہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ ظلوم ہے، تو ابھی کوئی اتنی فکر کی بات نہیں، آپ اللہ کو غفور پاؤ گے، بہت 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 زیادہ معاف کرنے والے. تو بس تم توبہ کرو، اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، آدمی توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ غفور الودود ہے،
اللہ کیوں اتنا زیادہ معاف کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو اپنے مخلوق سے بے انتہا محبت ہے. 99 ایئر اولڈ کافر جو ہے, بت پرست, بت بنانے والا, بوٹوں کو بیچنے والا, بوٹوں کو کا پوچھنے والا, وہ ایک سیکنڈ میں توبہ کرے تو وہ 99 سال کے گناہ اللہ سب معاف کر دیتے ہیں. وہ جہنم میں جانے والا تھا, مرنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لی صحیح اور صحیح وقت میں, تو یہ سیدھا جنت پہ چلا جائے گا. تو اللہ یتوب اللہ علی من تاب, تو جو بھی آدمی نے یہ غلطی کی کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑے اور دنیا کوئی چیز نہیں, بس توبہ کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور آگے کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, لو ان لابن آدم مثل وادی مالن, اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو بھری ہوئی مال سے. اوپر کی روایت میں دو وادی کا ذکر آیا, یہاں ایک وادی کا ذکر آیا, مطلب کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو, وادی ویلی پورا, یعنی اس میں گائے, اس میں اونٹ, اس میں بکریاں یا کوئی بھی, اور اس میں بڑی سپر مارکیٹ ہو اور بڑی ہاؤسنگ کمپلیکس ہو, یہ سب اس کے پاس ہو. اگر یہ اس کے پاس ہو, لا حب ان له الیہ مثلہ, تو یہ البتہ ضرور یہ پسند کرے گا کہ میرے پاس اس کے مثل بھی ہو, یعنی دوسری ایک وادی ایسے میرے پاس ہو. ولا یملو عین ابن آدم الا التراب, اور نہیں بھریں گے ابن آدم کی آنکھ کو مٹی مگر مٹی. وہاں جوف ابن آدم, ابن آدم کا پیٹ کا ذکر آیا, اور یہاں آیا ابن آدم کی آنکھ. اس کو سمجھنے کے لیے پرانے بزرگ فرماتے تھے کہ آدمی چار چیزوں کی تقلیل کرے, طعام کی, منام کی, کلام کی, اور لوگوں سے ملنے کو, اس میں تقلیل کرے. اس زمانے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ کلام اور لوگوں سے ملنے میں ابھی تقلیل کرے, لیکن کھانے میں اور سونے میں تقلیل نہ کرے. قوا بہت کمزور ہو گیا, اگر کافی نہیں کھایا مطلب یہ نہیں کہ حد سے زیادہ کھائے, لیکن جتنا ضروری ہے, پہلے تو اتنا بھی نہیں, یہ دو تین لقمے کھا لیتے تھے, کون اس کو آج برداشت کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ کھانا جو ہے اور سوئے برابر. اب اس کی مقدار کیا ہے, تو حدیث شریف میں آتے ہیں کہ پیٹ کا تین حصہ بنائے, ایک کھانے کا, ایک پینے کا, اور ایک ہوا کے لیے, لیکن وہ بھی آدمی کے لیے آج کافی نہیں ہے. تو حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا اس کا حکم بتایا کہ آدمی پیٹ بھر کے کھائے, آنکھ بھر کے نہ کھائے. یعنی پیٹ تو بھر جاتا ہے, لیکن آدمی اپنے آنکھ سے ابھی وہ سموسا دیکھتا ہے, وہ پائی دیکھتا ہے, ابھی مجھے وہ بھی کھانا ہے, ابھی وہ بھی, پیٹ تو بھر گیا, تو پیٹ بھر کے تو کھائے اس زمانے میں, لیکن آنکھ بھر کے نہ کھائے. ابھی وہ پڈنگ باقی ہے, وہ ڈیزرٹ باقی ہے, ابھی یہ وہ سیوری باقی ہے, تو آنکھ بھر کے نہ کھائے, پیٹ بھر کے کھائے. تو یہاں ایک جگہ جوف آیا, ایک جگہ عین آیا, کہ ایک تو پیٹ بھر کے اور ایک آنکھ بھر کے. پیٹ تو بھر جاتا ہے, ضرورت مطلب کہ پوری ہو جاتی ہے, لیکن ابھی اور بھی خواہش ہو, تو ان دونوں سے آدمی بچے. تو ولا یملو عین ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب, جو توبہ کرتا ہے اللہ بہت مہربان, اللہ معاف کریں گے اگر اس لائن میں, کوئی بھی لائن میں آدمی سے غلطی ہوئی ہو. قال ابن عباس فلا ادری من القرآن ہوا ام لا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین, وہ فرماتے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے کہ لو ان لابن آدم مثل وادی مال لحب ان له الی مثله ولا یملو عین ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب, کہ یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں. بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے خیال اور رائے ہے کہ یہ پہلے قرآن میں سے تھا, بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی, جب سورۃ الحاکم التکاثر نازل ہوئی جیسے آگے آتا ہے, تو پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی. بعض کہتے ہیں یہ شروع ہی سے قرآن کا حصہ نہیں تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے, لیکن مغالطہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ مثلاً التائب من الذنب کمن لا ذنب له. بہت سے علماء کو مغالطہ ہو جاتا ہے, کبھی بیان کے جوش میں اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ حدیث نہیں. بہت سے ایسے چیزیں ہیں کہ حب الوطن من الایمان, یہ موضوعات میں سے علماء نے اس کو لکھا, لیکن کبھی بیان کے جوش میں آدمی اس کو حدیث بیان کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ یعنی یہ خیال تھا کہ یہ قرآن میں سے ہے, لیکن وہ قرآن میں سے نہیں تھا. قال فسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر, فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ انہوں نے یہ پڑھا منبر پر, خطبہ کے اندر انہوں نے یہ روایت پڑھی, جس کو آگے کی روایت میں بیان کیا کہ غسیل یعنی عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے حضرت عباس سے, سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے, فرمایا سمعت ابن زبیر علی المنبر, میں نے سنا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ مکہ شریف کے منبر پر جمعے کے خطبہ میں انہوں نے اس کو بیان کیا. فی خطبتی یقول, انہوں نے اپنے خطبہ میں یہ پڑھا, یا ایھا الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لو ان ابن آدم اعطی وادیا ملیا من ذهب, اگر ابن آدم ایک پوری وادی اس کو دی جائے اور وہ سونے سے بھری ہوئی, صرف جانوروں سے نہیں, جانوروں کی بھی کتنی قیمت, آج ایک گائے کی قیمت 8-10 ہزار رین, اور اگر 100 گائے ہو 500 گائے ہو کتنی قیمت, ایک اونٹ کی قیمت تقریباً اتنا, اگر پوری وادی بھری ہوئی ہو ایک بکرا کی قیمت 1000 رین 1500 رین, تو اگر پوری وادی بھری ہوئی ہے تو کتنے اس کی قیمت, اور اگر سونا سے بھرا ہوا ہو کتنا زیادہ ہو گیا, اس کے لیے اس کی نسلوں کے لیے کافی ہے, لیکن اس کا مزاج ایسا ہے کہ حب الیہ ثانیہ, وہ دوسری وادی کو بھی چاہے گا کہ مجھے دوسری وادی بھی ملے. یا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ خصوصاً گورنمنٹ سرکلز میں ان کی تنخواہ کتنی زیادہ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کتنا وہ فراڈ کرتے ہیں اور کتنی چوری کرتے ہیں اور مالدار بننے کو. کتنے لوگ ابھی حال میں ایک قریب کے ملک کے قصہ انہوں نے بیان کیا, بہت مالدار لوگ لیکن انہوں نے سب ناجائز اور حرام کام شروع کیا اور مالدار ہونے کو, کہ انسان کی طبیعت ہے کہ مجھے اور بھی ملے, کبھی وہ قناعت نہیں کرتا ہے, اور قناعت بہت بڑی صفت ہے اور اس کو پیدا کرنی چاہیے آدمی کو اپنے اندر. ولو اعطی ثانیا احب الی ثالثا, اگر دوسری وادی مل جائے تو تیسری کی وہ خواہش کریں گے. ولا یسد جوف ابن آدم الا التراب, اور آدمی کے پیٹ کو صرف مٹی بھرے گی, یعنی موت آئے گی پھر اس کی خواہش پوری ہوگی, ورنہ موت تک یہ. اور یہ عام طور پر آدمی کا مزاج ہے, اور آدمی اپنی اصلاح نہ کرے تو یہ اس کا مزاج رہتا ہے. مولوی بھی بنتا ہے, ظاہر میں صوفی اور زاہد بھی بنتا ہے, لیکن اندر میں ابھی دنیا کی لالچ, کیسے مجھے اور پیسے ملے, کیسے مجھے اور یہ ملے وہ ملے, یہی اس کی فکر ہوتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَعَبَ, آگے کی روایت میں اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب. یہاں پھر منہ کا لفظ آیا ہے کہ اس کا منہ, عین کا لفظ آیا آنکھ, جوف کا لفظ آیا پیٹ, اور یہاں فاہ منہ کا یعنی اس کے منہ وہی مٹی پوری کرے گی, یعنی جب تک کہ موت نہ آئے آدمی اور قبر میں جائے گا اور مٹی اس پر ڈالی جائے گی پھر یہ اس کی خواہش پوری ہوگی. اور اللہ یہ کہ آدمی نے اپنی اصلاح کی, اپنے زندہ بھی ہے اور اس کو یہ دنیا کی اتنی خواہش نہیں ہے, یہ دنیا کے پیچھے, اور وہ جو اور آدمی جو دنیا کی اتنی کوشش کرتا ہے پھر اللہ وہ تمام ذمہ داریاں بھی اس پر ڈال دیتے ہیں, پھر یہ آدمی کتنی فکر اور کتنی کوشش اور زیادہ اس کی پریشانیاں بڑھتی ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹیٹسٹکس مردم شماری کے اعتبار سے سب سے زیادہ سوئسائڈ جو ہے خودکشی وہ مالدار لوگ کرتے ہیں, اور جن کے پاس جو فرسٹ ورلڈ نیشن سے وہ کرتے، غریب لوگ بہت کم، شاذ و نادر وہ خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے. تو جتنا زیادہ ان کو ملے اتنے زیادہ پریشانیاں. اور جب اللہ آپ کو دے اپنی طرف سے تو آپ کو مال ملتا ہے اور کوئی پریشانی نہیں. آدمی مثلاً بہت کوشش کی کہ مجھے مکان مل جائے، میں کرایہ دار کو رکھوں گا، مجھے کرایہ ملتا رہے گا. اب ایسا کرایہ دار ملا جو سب گھر کو خراب کرتا ہے اور کرایہ بھی ادا نہیں کرتا ہے، بجلی پانی کا اکاؤنٹ اتنا زیادہ اس نے کر دیا اور وہ پیسے بھی ادا نہیں کرتا ہے، وہ سب آپ کو وہ پریشانی. اور جب اللہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اچھا کرایہ دار کہ ایک سال بھر کے پورا کرایہ آپ کو ایک سال کا دے دیتا ہے، اور اپنے مکان کو سنبھالتا ہے جیسے کہ اپنا مکان ہے. تو یہ ہے کہ آدمی خود کوشش کرے تو پھر وہ پریشانی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور اللہ دیتا ہے تو بغیر پریشانی کے آدمی کو وہ ملتا رہتا ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ مِن زَمَنِ أَحَبَّ يَكُونَ لَهُ وَادِيًا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حبان بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي كنا نرى هذا من القرآن. یہ ہم قرآن شریف میں سے سمجھتے تھے، ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے. حتى نزلت الهاكم التكاثر، یعنی تکاثر نے تمہیں الہا میں ڈال دیا. تکاثر بہت زیادہ کمانے، بہت زیادہ اپنے پاس ہونے کو نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا، الہا میں ڈال دیا. آپ آخرت سے غافل ہو گئے، آپ دین سے غافل ہو گئے، نمازوں سے غافل ہو گئے. اب یہی آپ کی فکر ہے کہ تکاثر ہو، زیادہ میرا مال ہو، زیادہ میرے پاس یہ ہو، دنیا ہی کی فکر آدمی کو ہوتی ہے. جی.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال حلوة خضرة. وقال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بأشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
جی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا المال حلوة خضرة، یہ مال جو ہے حلوہ میٹھا ہے، بہت میٹھا اچھا لگتا ہے مال. خضرة سرسبز، سرسبز گرین لش اچھا لگتا ہے، یعنی کھانے کو اچھا لگتا ہے، دیکھنے کو اچھا لگتا ہے. آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال ہو، یہ اس کو اچھا لگتا ہے. اور مال سے پھر وہ مکان اچھا بناتا ہے، اس کا گارڈن اچھا بناتا ہے، گاڑی اچھا خریدتا ہے، کھانا کھاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، تو یہ اس کو اچھا لگتا ہے، کھانے میں اس کو لذیذ ہوتا ہے. تو مال کی یہ اثر ہے کہ حلوتن خضرتن میٹھا ہے اور اس کو بہت آنکھوں کو بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے آنکھوں کو. اور قرآن شریف کی آیت زین للناس، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جیسے کہ آدمی پر جادو کیا گیا، اب جادو میں آدمی چیز کو غلط دیکھتا ہے، جیسے کہ یہ ہپنوٹزم، کسی کو ہپنوٹائز کیا، تو وہ چیز اصل میں جو ہے وہ ایسے نہیں ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک عورت گھر سے نکلتی ہے، شیطان اس کو لوگوں کی نظروں میں خوبصورت بنا، حالانکہ وہ خوبصورت نہیں ہے. کتنے لوگ غلط تعلقات کرتے ہیں عورتوں سے اور پھر بعد میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کتنی بڑی بے وقوفی کی، میری خود کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، یہ عورت کے پیچھے میں کیسے پڑ گیا، مجھے کیا جادو کسی نے میرے آنکھوں پر کر دیا اور کیسے میں اس عورت کے پیچھے پڑ گیا. تو حقیقت میں وہ چیز ایسی نہیں نہیں ہے، آدمی کو ایسے لگتا ہے، تو ایسے ہی زینا مزین کر دیا گیا. حقیقت میں کوئی یہ چیز مزین نہیں ہے. مزین اور خوبصورت تو جنت اور جنت کی نعمت ہے، یہ دنیا کی چیزیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے کہ آپ کے پاس پانچ پراپرٹیز ہے، حقیقت میں وہ ایسے ہی جیسے کہ پانچ بالٹی پاخانے کے، اور تو اس پر آدمی فخر کرے کہ تیرے پاس صرف دو بالٹی پاخانے کے ہیں اور میرے پاس پانچ بالٹی ہے پاخانے کے. تو یہ کوئی چیز فخر کرنے کی ہوتی ہے؟ فخر کرنے کی چیز جنت کی نعمت ہے. آدمی نے جنت کے محل کمایا، بہت طریقے جنت کے محلات کو کمانے کو، جنت کے حوروں کو آپ نے کمایا، جنت کے باغات کو آپ نے کمایا، جنت کے کھانے پینے چیز کی چیز ہے، وہ ہے اصل چیز. تو یہ مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات، اپنی شہوتوں کی محبت. آدمی کو جب شہوت لگتی ہے، اور جس کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمائے نار شہوت، آگ شہوت کی، پھر آدمی کچھ نہیں سوچتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا ہے، حرام کام کر لیتا ہے. جیسے کہ عامتاً طلبہ جب یہ شہوت کی آگ لگتی ہے تو عمل بھی لیٹ کرتے ہیں، میسٹیوبیٹ کرتے ہیں، پھر وہ سب تمام روایتوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اس کے کتنے نقصانات ہوں گے وہ بھی سب بھول جاتا ہے. اور جو لوگ عورتوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے اور وہاں آگ کی شہوت لگی تو پھر وہ زینا کر بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے کہ میری داڑھی کتنی بڑی ہے، کہ میں تو عمامہ پہننے والا، میں تو لمبا کرتا پہننے والا، وہ سب آدمی بھول جاتا ہے. یہ ناری شہوت اس کو کہتے، حب شہوات. من النساء، عورتوں کے عورتوں میں، والبنین اور اولاد میں، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اور ڈھیر کے ڈھیر، ٹیلے کے ٹیلے سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور گھوڑے جس پر نشان لگے ہوئے، جو ہمارے زمانے میں گاڑیاں ہوتی ہے، یعنی گاڑیوں کو یہ مرسیڈیز بینز، بی ایم ڈبلیو، رولز رائس، یہ تمام گاڑیاں جو وہ اس کو پسند، وہ خیل المسومہ، والانعام والحرث، اور جانور اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی دیر فائدہ اٹھانے کے ہیں دنیا کی تھوڑی زندگی میں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایس حقیقت میں کوئی خوبصورت نہیں ہے. ایک حور کے مقابلے میں پوری دنیا کی عورتیں سب بدصورت دکھتی ہے، ایک حور کے مقابلے میں. ایک حور، ایک جب آدمی حور کو دیکھے گا جنت میں تو 40 برس تک دیکھتا رہے گا، نہ آنکھ اس کی جھپکے گی، نہ وہ ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھے گا. وہ حور کہے گی کہ صرف دیکھنے کی بات ہے، آگے کوئی اور بات نہیں ہے. پھر وہ اسے معانقہ کرے گا، اور وہ 70 برس تک معانقہ کرے گا، اور جب وہ بوسا لے گا اور وہ حور کا ایک قطرہ تھوک کا اگر دنیا کے ساتوں سمندر میں آ جائے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائے، اور آپ کو وہ اس کا منہ، اس کا لعاب تمہارے منہ میں کیا مزہ ہوگا آدمی، اور وہ اتنا میٹھا، اور آپ ڈائبیٹک بھی نہیں ہوں گے. آپ کو اس کی بھی فکر نہیں کہ آپ ڈائبیٹک ہو جاؤ گے، کوئی بھی فکر نہیں. وہ ایسے خوبصورت کہ اگر وہ ایک اس کا اورنی کا ایک حصہ دنیا میں لٹکا دے تو چاند اور سورج مان پر جائے، جیسے کہ ہے ہی نہیں، کوئی نور نہیں، اتنا اس کا نور ہوگا. تو کیا وہ ہے اصل چیز؟ تو یہ دنیا کی چیزیں ایسے مزین کر دی گئے، اور جو لوگ اپنے ایمان پر محنت کرتے وہ اس وقت دنیا میں دیکھتے کہ یہ جتنی عورتیں ہیں یہ بدصورت ہے، اس کی حقیقت اللہ پاک کھول دیتے، اور ان کے نظروں میں جنت کی حوریں ہوتی ہے. تو یہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں، یہاں کی گاڑیاں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتی ہے، جنت کی سواریاں کو دیکھتے ہیں. یہاں کے جتنے کھیل کود اور تماشا کی چیزیں جو ہوتی ہے، اسپورٹس ہے، واٹر اسپورٹس ہے، ریسنگ ہے، وہ سوچے جنت میں کیا مزہ ہوتا ہوگا، تو ان کی نظر وہاں ہوتی ہے. تو یہ اللہ حقیقت دنیا کی کھول دیتے، اور جنہوں نے اپنے ایمان پر محنت نہیں کی تو یہ ان دنیا کی چیزوں سے متاثر. یہ ایسا ہی ہے جیسے مولانا یوسف کاندیلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بیان شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ جتنے جب تک کہ یہ تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں اور تمہارے محلات اور تمہاری کوٹھیاں اور تمہاری گاڑیاں یہ تمہیں کھلونے، ٹوائز نظر نہ آئے تو تم لوگ کا ایمان ابھی نہ بنا. جب تک کہ یہ آدمی سوچے کہ یہ جو جتنے میری گاڑی ہے، میرا سیل فون ہے، میرا مکان ہے، میری یہ چیز ہے، یہ سب ٹوائز ہے. جیسے بچے لڑتے ہیں ٹوائز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ، دے پل دا روف ڈاؤن، کتنا وہ چیختے ہیں، لڑتے ہیں. کسی نے، کوئی مہمان آئے اور مہمان کا بچہ نے اس کا ٹوائے اٹھایا تو وہ کتنا چیختا ہے، کتنا روتا ہے، لڑتا ہے. تو بڑے لوگ بھی یہی کرتے ہیں، یہ ان کے ٹوائز ہیں. جیسے مونوپولی کا گیم تم کھیلتے ہو، تم نے پراپرٹیز خریدے، اس میں تمہارے ایک ہوائی جہاز ہے جس میں تم سفر کرتے ہو، کسی کے کیا ہے اور کتنی پراپرٹیز خریدے اور اس میں کتنے ہوٹل اور موٹیل بنائے اور کتنا کرایہ لیتے ہو، لیکن تم جانتے ہو یہ کھیل ہے. دنیا کی بھی یہی حقیقت ہے. اور جب تک کہ آدمی یہ اس کو حقیقت میں کھیل نہ سمجھے، ٹوائز نہ سمجھے، اس کا ایمان نہیں بنا ہوا. جس کے آدمی کی نظر آخرت پر نہیں ہے، اس کی نظر دنیا کی چیزوں اور ان چیزوں کی قیمت اس کے دل میں، تو یہ ابھی اس کا ایمان نہیں بنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے دنیا کی چیزیں، یہ متاع دنیا ہے. تھوڑی دیر اسے نفع برتنے، اور اس کے بھی حقیقی نفع جو ہے الدنیا حرث الآخرہ، کہ آدمی اس کو آخرت کے لیے استعمال کرے، یعنی کہ دنیا کے لیے اس کو مزہ اڑائے، اس کو آخرت کے لیے استعمال کرے. اپنے گاڑی کو، مسجد جانے کو اور اللہ کے راستے میں جانے کو، بزرگوں کی خدمت کرنے کو، دین کے لیے اپنے گاڑی کو استعمال کرے، اپنے مکان، اپنے ہر چیز جو ہے، تو پھر کامیابی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینت لنا. ہمارے اندر طاقت نہیں. صحابہ جو دل میں بات ہوتی تھی وہی زبان پہ ہوتی تھی. ہم تو کہیں گے یہ دنیا کو لات مارو. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ بعض نادان صوفی کہتے کہ دنیا کو لات مارو، اور دنیا جس کی مذمت ہے وہ علل اطلاق دنیا نہیں، وہ دنیا ہے جو آخرت سے، دین سے، اللہ سے غافل کرے، وہ ہے دنیا. باقی جو ہے آپ اپنے گاڑی کو نماز کے لیے استعمال کرے تو یہ آپ کی گاڑی دنیا نہیں، یہ عین دین ہے. آپ اپنے پیسوں میں، اپنے زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہو، تو وہ آپ ملٹی ملینئر ہو کے بھی آپ دنیا دار نہیں ہے، آپ دیندار ہے. تو اس کا صحیح، تو دادان صوفی جو علل اطلاق دنیا کی مذمت کرتے اور دنیا کو لات مارو، تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اگر دنیا کی دو روٹیاں ان کو نہ ملے کھانے کو، تو اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ لات مارے، وہ خود گر جائیں گے، کیا لات ماریں گے دنیا کو. تو یہ ہے کہ آدمی دنیا وہ سمجھے کہ دنیا کس چیز کا نام ہے. تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف فرمایا کہ ہمیں تو یہ دنیا بھاتی ہے اور دنیا اچھی لگتی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک کہ عافیت میں نہ ہو، یعنی اس کا مکان صحیح ہو، اس کے اولاد صحیح ہو، اس کی تندرستی، تو اس وقت تک یہ نماز بھی درست نہیں پڑتا ہے، ورنہ اسی پریشانی میں. مثلا رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے ارادہ کیا میں بہت عبادت کروں گا، آپ نے پورا ٹائم ٹیبل میں پورا نظام بنایا، لیکن آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی ہاسپٹل پہنچ گئے، اب آپ پورا دن ہاسپٹل کے چکر میں رہو گے، وہاں جاؤ گے، وہاں ان کے پاس بیٹھو گے، اور آپ کی سب عبادت ایک طرف رہ جائے گی. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ دنیا کے حالات اور پریشانی آئے اور پھر بھی ہم اطمینان سے عبادت کریں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں. تو حضرت عمر نے اس کو صاف فرما دیا کہ یہ دنیا یہ بھی. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عافیت مانگتے رہو، عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کہ سب چیز ہماری درست چلے، کوئی پریشانی نہ ہو، پھر آدمی متوجہ ہوتا ہے عبادت کے طرف سے، عبادت کے طرف، اللہ کے فرما برداری کے طرف، ورنہ آدمی انہی چیزوں میں پھنس جاتا ہے. اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقی، میں اس کو خرچ کروں اس کے حق میں، مال اللہ پاک تو آپ مجھے دے اور میں اس کو خرچ کروں اس کی صحیح جگہ میں. تو علل اطلاق مال نہ ہو آدمی کے پاس، کوئی بھی مال، تو آدمی پریشان ہوگی. مال ہو اپنے پاس، خود بھی استعمال کرے، صدقہ کرے اپنے گھر والوں پہ، اور پھر اللہ کے راستے میں بھی اس کو خرچ کرے، اس کو استعمال بھی کرے. اگر آدمی کے پاس مکان ہی نہیں تو کتنا پریشان ہوگا، اس کی بیوی بچے کتنے پریشان ہوں گے. یہ تمام چیزیں ہو اپنے پاس، لیکن اس کو صحیح استعمال کرے. روایت لے آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حکیم ابن حزام کے، فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی، پیسے وغیرہ مجھے ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیا، فعطانی ثم سألتو فعطانی، دوسری بار ثم سألتو فعطانی، تیسری بار، پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم قال هذا المال، یہ مال اے حکیم، ربما قال، اور کبھی کبھی حضرت سفیان رضی اللہ تعالی راوی حدیث فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے یا حکیم، یعنی ان کو کتنا اچھا لگا کہ کنیت سے مجھے یاد کیا یا حکیم، اور اتنی محبت سے اس کو یاد کیا، ان هذا المال خضرت حلوت، یہ مال سر سب سے میٹھا ہے، فمن اخذو بطیب نفس، جو اس کو لیتا ہے طیب نفس، یعنی جو دینے والا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے دینے میں، طیب نفس، جیسے آپ چندہ کرتے ہو مسجد مدرسہ کے لیے، جس کے پاس آپ جائے آپ نے ان کو بتایا کہ دیکھو ہم یہ مدرسہ چلا رہے، یہ مدرسہ یہ مسجد کا کام ہے، اور آپ جتنا چاہے آپ دے اپنی خوشی سے، وہ ہے طیب نفس، اور وہ آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 500 رین دیتا ہوں، اور آپ نے زبردستی 1000 نکلوائے ان سے، اور بغیر خوشی کے اس نے 1000 دیا، وہ طیب نفس نہیں ہے. چندہ کرنے میں تین اصول آدمی کو یاد رکھنا چاہے، عزت نفس، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اپنی عزت کو باقی رکھے، اور مال کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، عظمت دین، دین کی بھی عظمت باقی رہے، لوگ نہ سمجھے کہ بس یہ دین والے بس بھکاری ہے، یہ جو مولوی ہے مولوی بس بھیک مانگتا ہے، دکان دکان جاتا ہے، آدمی کے پاس جاتا ہے اور بھیک مانگتا رہتا ہے، تو وہ بھی نہ ہو، اور طیب خاطر خوشی سے لوگ دے، تو یہ ہے بہت ضروری. مثلا شادی کے موقع پر عامتاً غلط طریقہ رسوم جو ہوتا ہے، وہ لڑکے والے کہتے کہ ہم 500 لوگ کے ساتھ آئیں گے، لڑکی والے کہتے کہ نہیں ہم صرف 200 لوگ کا انتظام کر سکتے، وہ زبردستی 500 لوگ، تو وہ جو ناخوشی سے کھلاتے ہیں وہ سب کھانا حرام ہے، اگرچہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور اگرچہ آپ نے دیسی مرغی ذبح کی اور دیسی گائے ذبح کی، لیکن زبردستی ان سے کٹوایا تو یہ حرام ہے، وہ کھانا وہاں کھانا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ ہے طیب نفس، بورک لہو فی ہے، اس کو برکت دی جاتی ہے اس میں. اور ایک جو صحابی سودا کر رہے تھے، کوئی تجارتی سودا، اور اس میں جیسے عام متن جھگڑا ہوتا ہے، ایک آدمی زیادہ پیسے مانگتا ہے، دوسرا کم دینے کو کہتا ہے، تو یہ آپس میں ایسے جھگڑا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب لینے والا لیتا ہے خوشی سے اور دینے والا دیتا ہے خوشی سے، یعنی دونوں خوش ہے اس سودے پر، تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اور اگر وہ زبردستی کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی خوشی نہیں. آپ گاڑی خریدتے ہو 35,000 میں، لیکن آپ زبردستی اس کو 30 کراتے ہو، اور وہ آدمی زبردستی کوشش کرتا ہے کہ اس کو 40 ملے، تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ نے خوشی سے اس کو دے دیا جو اس نے مانگا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہو میں اور 2,000 اور کم کرتا ہوں، اور آپ بھی خوش ہو گئے، وہ بھی خوش، تو اس میں برکت ہوتی ہے. تو یہ ہے برکت کا راز، جس کو آج عام متن مولوی بھی نہیں سمجھتا، اور مولوی بھی اس میں سے زبردستی کرتا ہے. ومن اخذو باشراف نفس لم یبارک لہو فی، اور جو اشراف نفس کے ساتھ، یعنی دل میں کہ مجھے اور بھی ملے، کہ ہمیں ایک اور کم دیو اس کے لیے، اور اس پر سختی کرتے ہیں، تو اس میں برکت اللہ نہیں دیتا ہے. وَكَانَكَ الَّذِي يَأْكُلْ وَلَا يَشْبَعُ، اور یہ ایسا ہوتا ہے جو آدمی کھاتا ہے اور شکم سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. یہ وہی ہے جو وہ حدیث میں آیا کہ جانور جو کھاتے جانور کھاتا ہے اور پھر جا کے اس کو ہضم کرتا ہے، پھر آن کے کھاتا ہے، لیکن وہ جانور جو کھاتا رہتا ہے اور ہضم نہیں کرتا ہے، وہ جانور مر جاتا ہے. تو ایسے ہی جو آدمی کھاتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، اور اس کو اپنے اور اپنے آرام کو نہیں دیکھتا، گھر والوں کو وقت نہیں دیتا، اپنی دین کو عبادت نماز کے لیے وقت نہیں، بس کماتا ہے کماتا ہے، یہ اس کو مار ڈالتے ہیں یہ دنیا. یا کلو ولا یشبع، والید العلیا خیر من الید السفلا، اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے، یہ محاورہ ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے. تو اے حکیم، تم دینے والے بننے کی کوشش کرو، لینے والے کی کوشش بننے کی کوشش نہ کرو. اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی اپنے بڑوں کو، اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، ماں باپ کو، کوئی بھی بڑے کو آپ کوئی چیز دے تو آپ اس کو یوں نہ دیں کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو اور آپ کا ہاتھ اوپر. آپ اس کو ان کو یوں دیں کہ آپ کا ہاتھ نیچے اور ان کا ہاتھ اوپر. تو یہ ہے آداب میں سے. والید العلیہ خیر من الید السفلی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.